لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويعرفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. درود بيجي محمد وعلى محمد بار. حضرت گرامی، سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کے ذیل میں ان خمسہ مجالس اعظم میں ہمارا عنوان قرآن اور انسان کی روحانی زندگی ہے، اور انسان کی حقیقت اس کی روحانی زندگی سے عبارت ہے. اور اگر انسان اپنی روحانی زندگی کے لیے تگ و دو نہ کرے، انسان اپنی اخروی زندگی کے لیے محنت و مشقت نہ کرے، تو وہ انسان نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کی روحانی زندگی کی ابتدا اس کی عقلی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے سے ہوتی ہے. سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت کے جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ جو اللہ کا تم میں سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکلنے کا ایک اس کے لیے راستہ قرار دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ بَالِغَ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو مکمل کرنے والا ہے ہر صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ قرار دیا ہے. اس بنا پر انسان کی روحانی زندگی در حقیقت اس کی عقل اور عقلانی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے سے سامنے آتی ہے. ہمارے یہاں عقل مند کسے کہا جاتا ہے؟ جو عقل رکھتا ہے. بے عقل کو تو عقل مند نہیں کہا جاتا، لیکن یہ کامل تعریف نہیں ہے. لاجک میں، علم منطق میں جو تعریف، جامع تعریف ہوتی ہے، مکمل تعریف ہوتی ہے، وہ اس تعریف کو کہا جاتا ہے جو جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو. یعنی جتنے افراد اس تعریف میں آ سکتے ہیں ان کو جمع کیا جائے، اور جو ان سے مطابقت نہیں رکھتی در حقیقت ان کو باہر کر دیا جائے. اس کو کہتے ہیں جامع تعریف، جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو. یعنی جو افراد آ سکتے ہیں، جو چیزیں آ سکتی ہیں اس ڈیفینیشن کو بیان کرنے میں، ان کو جمع کیا جائے، اور جو افراد یا جو چیزیں اس میں نہیں آتی ان کو منع کر دیا جائے، معنی ہو جائے. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں گے، جناب جتنے طالب علم اس کلاس میں A1 گریڈ لے کر آئے ہیں وہ سب کے سب یہاں جمع ہو جائیں, اور جنہوں نے A1 گریڈ حاصل نہیں کیا وہ باہر چلے جائیں. تو انعام کا حقدار کون کر پائے گا؟ وہ تمام طالب علم کے جنہوں نے A1 گریڈ حاصل کیا ہے. یعنی یہ جامع بھی ہے کہ جمع کر لیے A1 والوں کو, اور مانے ہیں ان لوگوں کے لیے جو A1 گریڈ لے کر نہیں آئے. تو لاجک میں جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ جامع بھی ہونی چاہیے, مانے بھی ہونی چاہیے. اب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہماری عقل مند کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ جو عقل رکھتا ہے اس کو عقل مند کہا جاتا ہے. لیکن کیا حقیقتاً ہر عقل رکھنے والا عقل مند ہوتا ہے؟ ہر عقل رکھنے والا عقل مند ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. جو عقل کو استعمال کرتا ہے اسے عقل مند کہا جاتا ہے, لیکن یہ بھی جامع تعریف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عقل کو استعمال کرے گا وہ ضروری نہیں کہ عقل مند بھی ہو. جامع تعریف کیا ہوئی؟ جامع تعریف ہی جو عقل بھی رکھتا ہو, عقل کو استعمال بھی کرے, لیکن جو عقل کو استعمال کرے اپنے رب کی منشا اور مرضی کے مطابق کرے تو اس کو عقل مند کہا جاتا ہے. اپنے رب کی مرضی کے مطابق. اب بہت سے لوگ ہیں جو عقل تو استعمال کرتے ہیں, عقل تو رکھتے ہیں, لیکن وہ رب کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا. آج ہی آپ دیکھ لیجئے جنتوں کے ٹکٹ جو بانٹ رہے ہیں, بم دھماکے جو کر رہے ہیں, یہ بھی تو عقل استعمال کر رہے ہیں نا. لیکن یہ عقل استعمال کرنا در حقیقت رب کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہے. تو جو عقل رب کی مرضی کے مطابق نہ چلے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا. درود بھیجے محمد و آل محمد. پر ضروری ہے کہ عقل بھی ہو, عقل کو استعمال بھی کیا جائے, اور اپنے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے, اس کو عقل مند کہا جائے گا. اب مثال کے طور پر بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال, آپ اسکول جاتے ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, آپ سے مراد آپ نہیں, یعنی بچے اسکول جاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, یعنی چونکہ مخاطب آپ ہوتے ہیں لہذا آپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جو موجود ہوتا ہے اسی سے مخاطب ہوا جاتا ہے نا. لیکن یہ آپ کی شان میں جسارت نہیں ہوتی ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ مڑ کے دیکھ لیں گے مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں. تو یا مثال کے طور پہ آپ نے ایسا کام کیا تو آپ نے نہیں کیا, چونکہ موجود آپ ہے, مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے, الا آپ کی شان اس سے اعلیٰ و عرفہ ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بچہ اسکول جاتا ہے, اسکول کا ایک یونیفارم ہوتا ہے, ہر سبجیکٹ کی کتابیں ہوتی ہیں, انگلش کی کتاب الگ, انگلش کی کاپی الگ ہوگی, میتھ کی کاپی الگ ہوگی, اردو کی کاپی الگ ہوگی. لیکن اگر بچہ منمانی کرے, نہیں جناب میں نے تو فلاں رنگ کے جوتے پہننے ہیں, فلاں رنگ کے کپڑے پہننے ہیں, منمانی کرے تو منمانی کرنے والے کو اسٹوڈنٹ نہیں کہا جاتا, آپ کو اسکول سے باہر کر دیا جائے گا. یا اردو کی کاپی میں انگلش کا کام کریں اور انگلش کی کاپی میں میتھ کا, اور میتھ کی کاپی میں جناب جیومیٹری کی شکلیں بنائیں, تو پھر مقصد پورا نہیں ہوگا. یعنی عقل کو استعمال کرنا ہے تو پھر اسی طریقے سے جیسے رب نے کہا ہے, جیسے خدا نے کہا ہے. تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں ہماری زندگی میں, تو آج اس آئے مجیدہ کی روشنی میں جو سورۃ طلاق کی دوسری اور تیسری آئے, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے امر کی جانب کہ تقریباً جو ہم سب انجام دیتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے, وہ ہے توکل. روحانی دنیا میں توکل کا ایک بہت بڑا کردار ہے. توکل کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, انشاءاللہ میں چونکہ تاخیر سے تشریف لائے آپ کی خدمت پہنچا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرون شہر سے آ رہا تھا اور آنے میں ادھر ایک مجلس اور تھی, وہاں سے آتے آتے تاخیر ہو گئی. تو چاہوں گا کہ مختصر وقت میں جو ہے ان تمام معنی کو آپ کی سماعت کی نظر کر سکوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ بات طے ہے کہ جب تک انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے گا وہ عقل مند انسان نہیں ہو سکتا, وہ بھی رب کی مرضی اور منشا کے مطابق. پہلی چیز ہوگی. دوسری چیز ہوگی, اس عقل کے ذریعے سے ان عقلی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے ذریعے سے انسان در حقیقت اس روحانی دنیا کے لیے انسان دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے، انسان بولتا ہے۔ ایک انسان ہمارے اندر پوشیدہ ہے کہ جس کے چہرے کا نکھار، جس کی خوبصورتی، جس کا حسن، جس کی رعنائی در حقیقت ہمارے اعمال سے وابستہ ہے، ہماری نیت سے وابستہ ہے۔ اچھا عمل ہوگا تو اس اندرونی انسان کی شکل بھی اچھی ہوگی، اچھی نیت ہوگی تو اس اندرونی انسان کی شکل بھی اچھی ہوگی۔ ہمارے کام کا محرک کہ ہمارے کام کا سبب کیا ہے، اگر بہتر اور خدائی ہوگا تو ہمارے اندر کا انسان جو روحانی دنیا ہے اس کی شکل بھی اچھی ہوگی۔ ایک انسان کی ظاہری دنیا ہے، یہی شکل صورت انسان اسی کو در حقیقت سنوارتا ہے اور سنوارنا چاہیے، صاف ستھرا رکھتا ہے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک اور انسان ہے کہ جس کا چہرہ، جس کا حسن، جس کی رانائی، جس کی خوبصورتی عبادات کے ذریعے سے وابستہ ہے۔ جتنی جتنی عبادات بہتر ہوتی رہیں گی اتنی ہی زیادہ اس کی خوبصورتی اور رانائی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس بنا پر عبادات بھی مختلف قسم کی ہیں، کوئی اجتماعی عبادات ہیں، کوئی انفرادی عبادات ہیں، کہیں انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، مثال کے طور پر روزے کے ذریعے سے کھانے پینے کی خواہشات پہ کنٹرول حاصل کرتا ہے، کہیں نماز میں، کہیں حج میں، کہیں زکوٰۃ میں مال کی محبت نکالتا ہے، کہیں خمس دے کر دنیا کی محبت نکالتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مجموعی طور پر انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دیا، عقل یعنی حکم دیا، جو فرشتہ جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے، اس سے منہ برابر سرپیچی نہیں کر سکتا، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں، جو حکم دے دیا وہ اسی کو اوبے کرتا ہے۔ ان میں خواہشات نہیں رکھی، جانوروں میں خواہشات رکھی ہیں، عقل نہیں رکھی۔ وہ عقل جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بہت محدود قسم کی ہے، خواہشات رکھی ہیں، لیکن انسان میں خواہشات بھی رکھی ہیں اور عقل بھی رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جسم کا بھی مرکب ہے اور روح کا بھی، اور اس کو اپنی روحانی دنیا کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر خواہشات بھی رکھی گئی ہیں اور عقل بھی رکھی گئی ہے۔ اب اگر تم اپنی عقل سے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو تو تم فرشتوں سے افضل، اور اگر تمہاری خواہشات تمہاری عقل پہ غالب آ جائے اور وہ محکوم ہو جائے تو تم جانوروں سے بدتر ہو جاؤ گے۔ یعنی اس طریقے سے ہمیں بہت ہی سادے الفاظ میں اس روحانی زندگی کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان عقل استعمال کرے، انسان عقلی صلاحیتوں کے ذریعے سے، اب یہی عقل استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے جسم میں، آپ کے لباس جو پہنا ہوا ہے اس میں بٹن لگے ہوتے ہیں، ایک بٹن کو لگانے کے لیے، ٹانکنے کے لیے کتنا دھاگا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک فٹ، آدھا فٹ، اس سے زیادہ تو نہیں چاہیے ہوگا نا، ٹانکنا ہی تو ہے آپ نے۔ یہ دھاگا جو ایک فٹ کی لمبائی پر محیط ہے، پھیلا ہوا ہے، اس کی لمبائی ایک فٹ ہے، اگر یہی دھاگا مال حرام سے خریدا گیا ہو، یا کسی کا حق مار کے، یا حق کے اہل بیت غصب کر کے خمس یا زکوٰۃ نہیں دی، اور یہ دھاگا مہیا کیا جائے، یہ دھاگا اس کے ذریعے سے آپ ایک بٹن اپنے لباس میں لگا لیں تو نماز قبول نہیں ہے۔ آدھے فٹ کا، ایک فٹ کا دھاگا کیا ہوتا ہے؟ اللہ میں کیا ضرورت، کیا مسئلہ ہے؟ نماز ہی تو قبول کرنی ہے، آدھے فٹ سے کیا ہوتا ہے اس دھاگے سے؟ نہیں، جب تک کہ حق ادا نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے کسی کا مال کھایا، کسی کی دل آزاری کی، کسی کی غیبت کی، یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ عقل استعمال کرو، کہیں تمہارے کردار میں، تمہاری زندگی میں کسی دوسرے کا در حق تو نہیں ہے، خواہ وہ ایک فٹ کا دھاگا ہی کیوں نہ ہو، آدھے فٹ کا دھاگا ہی کیوں نہ ہو، کہ جس سے تم لباس میں بٹن ٹانک رہے ہو کہ اگر وہ بھی غصبی ہے، وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی راہ حرام سے ہے تو پھر تمہاری نماز قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس روحانی دنیا تک پہنچنے کے لیے عقل کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ عقلی صلاحیتوں کو پروان چڑھاؤ۔ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کیا چیز ہے؟ توکل وکیل سے ہے، کسی کو وکیل قرار دینا۔ آپ کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے، آپ ایک لائر کو، ایک وکیل کو اپنی نیابت میں وکالت دیتے ہیں، وکیل بناتے ہیں کہ یہ ہماری جانب سے مقدمہ لڑے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ اس وکیل میں دیکھتے ہیں وہ اس کا علم ہوتا ہے کہ جناب پڑھا لکھا بھی ہے، نام ہے اس کا، یہ نہیں ہے اس نے کیس لڑے ہیں، ہارا تو نہیں ہے۔ تو آپ چیک کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، جناب فلاں وکیل صاحب بہت پائے کے وکیل ہیں، اچھا جناب ان کا علم بھی بہت اچھا ہے، بڑے بڑے کیسز کو جو نکال کے لائے، بڑے بڑے افراد کو جو ہے انہوں نے موت کے پھندے سے نجات عطا کی ہے۔ پہلی چیز یہ ہو گئی کہ علم۔ دوسری چیز قدرت، آیا اس میں قدرت بھی ہے؟ علم تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، آیا اس میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے عالم ہوتے ہیں جو علم میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت سے وکیل ہوتے ہیں۔ اس بنا پہ آپ دیکھتے ہیں علم بھی اچھا ہو اور اس میں قدرت بھی ہو کہ وہ جو بات علم رکھتا ہے اس کو نافذ کر سکے، کہہ سکے، پہنچا سکے، لڑ سکے مقدمہ۔ تیسری چیز، بخل سے کام نہ لے۔ درود بھیج محمد و آل محمد۔ اس بنا پر بخل سے کام نہ لے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے کاموں میں مگن ہو جا اور آپ جو ہیں کورٹ پہنچے ہوئے ہوں کہ جناب آج تو فائنل پیشی ہے، آ جائیے وکیل، وکیل صاحب جو ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے، اچھا ابھی تو یہ کر رہا ہوں، ابھی تو وہ کر رہا ہوں، ابھی یہ مسئلہ ہو گیا، ابھی وہ مسئلہ ہو گیا۔ تو بخل، پہلی چیز علم، دوسری چیز قدرت، تیسری چیز کیا ہے؟ بخل سے، کنجوسی سے کام نہ لے۔ اور چوتھی چیز جو وکیل کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ جناب وکالت ہو تو ایسی ہو، وکیل ہو تو ایسا ہو، وہ یہ کہ اس کا آپ کا رابطہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ وکیل صاحب ہی اتنے ہائی فائی ہیں کہ جناب رابطہ ہی نہیں ہو رہا ان سے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں کورٹ کچہری کے، جناب مل ہی نہیں رہے۔ رابطہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک انسان ایک دنیا کا مقدمہ لڑنے کے لیے در حقیقت کیا کام کرتا ہے؟ علم دیکھتا ہے، وکیل کی قدرت دیکھتا ہے، بخل دیکھتا ہے کہ بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ رابطہ آسانی سے ہو جائے۔ یہ دنیا کے وکیل کے لیے ہے۔ اب اگر اللہ کہہ رہے کہ اللہ کو اپنا وکیل قرار دو گے، توکل کرو گے، وکلا یعنی سپرد کر دینا، وکلا یعنی اپنا کام سپرد کرنا اللہ کے لیے، جیسے آپ اپنا مقدمہ سپرد کر دیتے ہیں، جناب وکیل صاحب یہ فائل آپ کے حوالے ہے، سیاہ کریں، سفید کریں، ہارے جیتیں، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، پوری فائل اٹھا کے، جتنے بھی راز تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، سب آپ اٹھا کے وکیل کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ علم دیکھ لیا، قدرت دیکھ لی، بخل دیکھ لیا، اس کا رابطہ دیکھ لیا، جب مطمئن ہو گئے فائل اٹھا کر، کیونکہ رازداری کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں راز ہیں آپ کے، آپ اٹھا کے دے دیتے ہیں، جناب یہ جانے اور آپ جانے۔ انسان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری روحانی دنیا کے لیے سب سے بہترین چیز توکل ہے۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ اس لیے کہ علم سب سے اعلیٰ رفع، ان اللہ علی کل شیء علیم، خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے، ایسا جاننے والا کہ دلوں میں جو خیال آئے اس سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے، ابھی نیت کے مرحلے پر ہے لیکن خدا جانتا ہے، خائنۃ العیون کو جاننے والا ہے، نگاہیں جو ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، نگاہوں کی بھی زبان ہوتی ہے، نگاہوں کی بھی بولیاں ہوتی ہیں، کبھی آپ اشارہ کر دیتے ہیں، جی جناب سنبھالیے، زبان سے نہیں کہتے، اشارے سے کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو آنکھ کا اشارہ ہے، خدا اتنا با علم ہے، اتنا علم رکھنے والا ہے کہ آنکھ کے اشاروں کو جانتا ہے، دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کو جاننے والا ہے، اور قدرت ایسی اس کی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمام چیزوں پر حاوی اور قادر۔ اور بغل سے کیوں کام لے وہ؟ اس لیے کہ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو آپ وکیل میں دیکھتے ہیں کہ رابطہ ہو جائے، تو وہ در حقیقت ایسا رابطہ ہے کہ ادھر آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ بہترین صفات ایک وکیل کی کہ علم بھی ایسا علم، قدرت بھی ایسی قدرت، بخل سے کام لینے والا نہیں، اور ہر وقت رابطے میں ہے۔ یہ ہے خدا پہ توکل کرنا۔ یہ توکل کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص پچھلے پرانے زمانے میں سرائے گیا، اور وہاں پہ اس نے جا کے اپنے جو بھی اس کا مرکب تھا، اونٹ تھا یا کھوڑا تھا، اس کو کھڑا کر دیا اور جا کر تھکاوٹ دور کرنے لگا۔ جب تھکاوٹ دور کر کے واپس آیا آرام کر کے، تو دیکھا کہ اس کی وہ سواری، وہ حیوان غائب ہے۔ کہیں گے میں نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا۔ تو کسی دانا نے کہا جناب پہلے باندھتے بعد میں توکل کرتے۔ اور امام کی حدیث بھی یہی ہے کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ تمہارے ذمے جو کام اللہ نے دیے ہیں ان کو پورا کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرو، پھر توکل کرو۔ ایسا تو نہیں ہوتا آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں، جناب آپ اس کیس کی پیروی کیجئے، اس کو لڑیے، اور سارے کام آپ خود کر لیجئے گا، ہم آپ کو کچھ نہیں دے رہے، بس آپ سے کہہ رہے ہیں ہمارا مقدمہ لڑیں۔ مقدمہ کیا لڑیں؟ سارے کام، جتنے گواہ ہیں سب آپ خود تلاش کریں، جتنے مسائل تھے وہ سب آپ خود تلاش کریں۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ یعنی اپنے ذمے کے کام ہمیں خود کرنے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کرے۔ توکل کا معنی ہی یہی ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو، مقدمات فراہم کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ لیکن ہم ہمیشہ اللہ پہ توکل کرتے اور مقدمات فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ پہلے دن تو میں اس پہلی سیڑھی پہ بیٹھ گیا تھا توکل کر کے، لیکن دیکھا کہ کمر میں میری درد ہے، تو اس اگلی سیڑھی پہ آگے بیٹھا، لیکن یہاں پر بھی میرے لیے بیٹھنا دشوار ہے، اس لیے کہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے میں اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوں۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اوپر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، اوپر بیٹھنے کی وجہ یہ ہے، اور اوپر بیٹھنے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، تو براہ راست آ کے اگر کہہ دیا کرے تو ہم خوش استقبالی سے اس کے استقبال بھی کریں گے، اس کے جواب بھی دے سکیں گے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ کہنے کی بات نہیں ہے، ممبر بنانے کا بھی ایک سلیقہ ہونا چاہیے۔ چند سیڑھیوں کو نام ممبر نہیں ہوتا۔ ممبر بنانے کا طریقہ ہے، آپ سے جو بھی کہے تو مجھ سے کہتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر یہاں پر ذرا گفتگو کر لیجئے گا، آپ کی ہمت کو داد دے دوں گا۔ بہرحال میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں، مجھ سے تو خیر نہیں بیٹھا جاتا، اگر کوئی ہو بہرحال ہمت والا تو بیٹھ سکے۔ تو ممبر بنانے کا بھی ایک طریقہ و سلیقہ ہوتا ہے کہ ممبر کی سیڑھیاں کتنی ہونی چاہیے۔ اب یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن بات مجھ تک پہنچی ہے تو میں پہنچا رہا ہوں۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ کہ پہلی سیڑھی کیسی ہونی چاہیے، دوسری سیڑھی کیسی ہونی چاہیے، جہاں پہ خطیب بیٹھے گا اس کی چوڑائی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فن سے اور آرٹ سے تعلق رکھتی ہیں، ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان چیزوں کو اپلائی کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے جو ممبر بنایا تھا غزیر خوں کے میدان میں، وہ اسی لیے بنایا تھا کہ جناب ایسا ممبر بناؤں گا کہ اس کے بعد کبھی نہیں بنے گا۔ کیوں؟ پالان شتر کا ممبر کیوں بنایا؟ بات آ گئی تو نقطہ عرض کرتا چلوں، کیوں پالان شتر کا ممبر بنایا تھا؟ نہ اس سے پہلے کبھی بنا نہ اس کے بعد کبھی بنا اور نہ کبھی بنے گا، اس لیے کہ جس کا اعلان ہو رہا ہے نہ کبھی پہلے آیا تھا نہ بعد میں آیا تھا، اسی وقت آیا تھا، اور آنے والا بھی ایسے آیا تھا کہ کعبے میں آیا تھا، تو کعبے میں نہ کوئی پیدا ہوا تھا نہ ہوگا نہ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ممبر بھی ایسے ہی بنے گا جو نہ کبھی بنا تھا نہ بن کے رہے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور پالا نے شتر کا ممبر کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ جناب جتنے آگے آگے اصحاب تھے وارے نیارے ہوتے تھے، صدقے قربان جاؤں ہوتے تھے، تاکہ اچھا اپنے اپنے ذرا پالا نے شتر اتار کے لے آؤ، اب سب اتار اتار کے لائے، ممبر بنا دیا۔ یہ ممبر پالا نے شتر کا کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ پالا نے شتر روز کا کام تھا عربوں کا، کہ صبح اٹھتے تھے اس پالان کو شتر پہ رکھتے تھے، شام کو آتے تھے تو پالان کو شتر سے اتارتے تھے، یعنی روزانہ ان کا کام یہی تھا، دن میں کئی مرتبہ یہ کام انجام دیتے تھے۔ رسول اللہ در حقیقت ذہنوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا پالان شتر کا ممبر بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک یہی پالان شتر علی کی ولایت کے لیے حجت ثابت ہو جائے گا۔ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اس لیے کہ جب گھر جاؤ گے علی کی ولایت سننے کے بعد تو اس پالان کو اونٹ سے اتار کر زمین پہ رکھو گے، اگلے دن کام پہ جاؤ گے تو اس پالان کو اٹھا کر شتر پہ رکھو گے، کہیں نہ کہیں تو علی کی ولایت۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ کہیں نہ کہیں تو علی کی ولایت یاد آ جائے گی۔ تو ممبر بنانے کی بھی آداب و اسلوب ہوتے ہیں عزیزان گرامی۔ آپ بنانے والا بنا دو، کہیں جناب مولانا توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، بھائی ایسے توکل کرنے والا میں نہیں ہوں۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ تو توکل کرنا ہے، توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے ذمے کے کام نہ کریں، اپنی ذمہ داریوں کا ادا نہ کریں، توکل کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری آج جو ہماری فیملی لائف ہے وہ اسی حوالے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز پہ توکل کر دیں۔ وہ توکل کا کیا معنی ہے؟ شادی ہمارے یہاں توکل کی بنا پر لاٹری ہو گئی ہے۔ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، شادی جو ہے لاٹری ہے، اگر بمپر پرائز نکل آئے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، نہیں تو کوئی فلسفی بن جائیں گے، افلاطون بکرا سکرات بن جائیں گے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب شادی کو لاٹری ہے کہ اگر بڑا انعام لگ گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اور نہیں لگا تو پھر کوئی سکرات بکرات بن جائیں گے، آپ فلسفی بن جائیں گے، کوئی نیا نظریہ لے کے آ جائیں گے۔ کیوں ایسی صورتحال ہے؟ اس لیے کہ جو ذمے کے کام ہیں، جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتے، اور جو عمر، جو سن و سال سنجیدگی کی ہوتی ہے اس کو کسی اور کاموں میں خرچ کرتے ہیں، جو شریک حیات کو انتخاب کرنے کے مراحل ہیں ان میں توکل تو کہتے ہیں لیکن توکل کرتے نہیں ہیں۔ وجہ یہی ہے، وجہ کیا ہے کہ شادی کے لیے، شریک حیات کے انتخاب کے لیے ان معیارات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جو کسی صورت میں معیار قرار نہیں دیے جا سکتے۔ خوبصورتی معیار نہیں ہے، ممکن ہے ایک ایڈیشنل چیز ہو، معیار انتخاب ہمسر و زوجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورتی کتنے سال رہے گی بتائیے؟ 5 سال 10 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ خوبصورتی مان پڑتی چلی جاتی ہے، چہرے پہ آہستہ آہستہ ضعیفی کے اور بڑھاپے کے آثار آنے شروع ہو جاتے ہیں، موٹا چشمہ لگ جاتا ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ خوبصورتی مان پڑتی چلی جاتی ہے، اصل چیز کیا ہے؟ کردار۔ اسی لیے امام نے کہا کہ مال کے لیے اور حسن کے لیے شادی نہ کرو، نہ مال ملے گا نہ حسن ملے گا، کردار دیکھ کے شادی کرو، حسب نسب دیکھو، تعلیم دیکھو، اخلاق دیکھو، حجاب دیکھو، عفت دیکھو، پاک دامنی دیکھو۔ لیکن ہماری کیا ہوتا ہے جناب؟ شادی جو ہے وہ ایک لاٹری کا نام ہے، نکل گئی، نہیں ہوا تو نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ صورتحال نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں 4 قسم کی فیملیز کا تذکرہ کیا ہے، 4 قسم کی فیملیز، کہ دیکھو تمہاری روحانی زندگی کے لیے فیملی ایک بنیادی اکائی رکھتی ہے، اور یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ رسول اللہ اپنے گھر میں چادر کسا کے نیچے، چادر یمنی کے نیچے پنجتن کو جمع کر کے بتا رہے کہ فیملی لائف کیا ہوتی ہے۔ ہم شب جمعہ شاید ہی کوئی حدیث اتنی کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہو، شب جمعہ یا خوشی کے موقع پر، یہ محفل میلاد میں، شادیوں میں، یا تقاریب میں جتنی حدیث پڑھی جاتی، کسی اور حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی۔ کیا ہے اس میں؟ اگر میں پوچھوں جناب تو آپ لب لبا پتا نہیں کہ امام حسن ہے، امام حسین ہے، حضرت علی ہے، جناب فاطمہ ہے، اور جمع ہو گیا، اس کے بعد آیت نازل ہو گئی، اس کے بعد یہ سب قصہ تمام ہو گیا، یہ حدیث قصہ ہے۔ لیکن حدیث قصہ فیملی لائف کا ایک بہت بڑا، یوں کہوں کہ نصاب ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے۔ حدیث کے ثواب کے لیے سے پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ترجمہ تک بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ترجمہ ہے کیا، اس کا کہنا کیا چاہ رہا رسول اللہ۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اپنی فیملی کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھنا میری مسجد نبوی میں 3 دن کے اعتکاف سے افضل ہے۔ ایک گھنٹہ فیملی کے ساتھ بیٹھنے سے مراد یہ نہیں کہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کھانا بھی وہیں کھایا جا رہا ہے، حالانکہ نفسیات یہ کہتی ہے کہ جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کھانا نہ کھائیں، اس لیے کہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مار دھار ایکشن والی فلموں کے، وہ آپ کے مزاج پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کھانا کھائیں تو سکون کے ساتھ فیملی کے ساتھ بیٹھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج یورپین کنٹریز میں اس مصنوعی محبت کو وجود میں لانے کے لیے ماہر نفسیات فرض قرار دیتے ہیں، ماں کے لیے بھی، باپ کے لیے بھی، کہ آپ لنچ ٹائم میں اپنے گھر ضرور پہنچیں گے، جہاں آپ کا بچہ اسکول سے گھر آ رہا ہے لازمی پہنچیں گے۔ اب وہ مصنوعی محبت کیسے دیتے ہیں؟ ماں اپنے لنچ ٹائم میں گھر آتی ہے، باپ اپنے لنچ ٹائم میں گھر آتا ہے، اور دونوں بیٹھ کر جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں جناب؟ ماں گھڑی دیکھ رہی کہ لنچ ٹائم ختم ہونے والا ہے، باپ ادھر دیکھ رہا ہے، بچہ بیچ میں کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، مصنوعی محبت۔ اور جیسے ہی لنچ ٹائم ختم ہونے قریب ہوتا ہے دونوں نکل جاتے ہیں، بچے کو جو پیار و محبت چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے روحانی زندگی کے لیے فیملی بہترین جگہ ہے، جہاں سے تم اپنی روحانیت کو پرورش دے سکتے ہو۔ اگر تمہاری شریک حیات بہترین ہوگی تو اس کا اثر تمہاری قیامت تک ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، شریک حیات، بیوی کو شریک حیات کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ شریک سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے آپ کی صداقت کے لیے، مرد کی صداقت کے لیے، مرد کی عظمت کے لیے، گھرانے کو تشکیل دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے، سب کچھ خیر آباد کہہ کے آتی ہے، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ اس بنا پر حدیث میں ہے کہ المرأة ریحانہ وليست بقہرہ، عورت ایک پھول ہے، انسان پھول کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے ویسے عورت کے ساتھ سلوک کرے۔ یہ نہیں کہا کہ شادی کے شروع کے 6 مہینوں میں پھول جیسا سلوک کرو اس کے بعد بھول جاؤ، نہیں۔ المرأة ریحانہ، جب تک عورت تمہاری زوجیت میں ہے وہ پھول ہے، تمہارے ماں کے کردار میں وہ پھول ہے، تمہاری بہن کے کردار میں، بیٹی کے کردار میں وہ پھول ہے۔ ایک ایسا ہی شخص آیا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ شریک سفر ہے، یعنی تا قیامت اس کا اثر آپ کی آخرت پر رہے گا، اس کے کردار، اس کا اخلاق۔ ایک ایسا شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ جب میں گھر آتا ہوں تو میری بیوی دروازہ کھول کے میرے استقبال کرتی ہے، جب گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، جب میں پریشان ہوتا ہوں تو کہتی ہے کہ اگر یہ پریشانی دنیا کے لیے ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ پریشانی دنیا کے لیے ہے تو اللہ تمہارے اس پریشانی کو کم کرے، کیونکہ رزق رازق خدا ہے، پریشان مت ہو، اور اگر یہ پریشانی آخرت کے لیے ہے تو اللہ تمہاری پریشانی میں اضافہ کرے تاکہ تم اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا لو۔ ابھی بیوی اگر ایسی ہو، زوجہ ایسی ہو، شریک سفر، کہ اگر دنیا کے لیے پریشان ہو تو اللہ رازق ہے، پریشان مت ہو، غم نہ کھاؤ، اور اگر آخرت کے لیے پریشان ہو تو اللہ تمہاری پریشانی میں اضافہ کرے، کیوں کرے؟ تاکہ پریشان ہو، سنجیدگی سے عمل کرو اور اپنے آپ کو آتش جہنم سے نجات دو. اب جواب سنیے رسول اللہ کا، فرماتے ہیں خدا کے کچھ نمائندے ہیں، عامل ہیں. عامل سے مراد یہ عامل نہیں جو جن کے اشتہارات لگے ہوتے ہر تمنا پوری ہوگی، عامل سے مراد خدا کے نمائندے. خدا کے کچھ عامل ہیں اور تمہاری زوجہ ان عاملوں میں سے ایک عامل ہے. زوجہ، اس لیے خدا نے کہا کہ فیملی لائف بہترین جگہ ہے کہ جہاں پر زن و شوہر ایک مقدس رشتے میں منسلک ہوں، اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کریں اور پھر اپنی زندگی کی بقا کے لیے، اپنی نسل کی بقا کے لیے انتظام کرے اور پھر بہترین تربیت کے ذریعے سے در حقیقت معاشرے کو بہترین انسان دے. اب خدا نے چار قسم کی فیملیز کا تذکرہ کیا ہے. یہ جو ہم یہ بات کہاں سے چلی، بات کہاں سے چلی کہ توکل کر لیتے ہیں جب دیکھا جائے گا. یعنی جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے اسے نہیں دیکھتے، جو چیز جانچنے کی ہوتی ہے اسے نہیں جانچتے، جو چیز پرکھنے کی ہوتی ہے اسے نہیں پرکھتے، اور جو چیز نہیں دیکھنے کی ہوتی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ناپ بھی رہے ہوتے ہیں. اسٹیٹس بھی دیکھا جائے گا، گاڑی بھی دیکھی جائے گی، حسن بھی دیکھا جائے گا، بنگلہ بھی دیکھا جائے گا، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. جو چیز دیکھنے کی تھی اسے نہیں دیکھا، اور جو جس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا تھا اسے مد نظر رکھا گیا. صورتحال یہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر انسان اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے. اب خدا نے چار قسم کی فیملیز بتائی ہیں قرآن کریم میں کہ چار فیملیز ہیں، ان چاروں کو سامنے رکھو. پہلی فیملی کون سی ہے؟ پہلی فیملی ہے کہ جس میں شوہر بھی جہنمی ہے اور بیوی بھی جہنمی. وہ کون؟ تبت یدا ابو لہب، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں جہنمی ہیں. پہلی فیملی اللہ نے یہ بتائی. دیکھو شوہر بھی جہنمی ہے اور ماشاءاللہ سے زوجہ بھی جہنمی ہے. پھر کا ایک اور فیملی، وہ فیملی کیا ہے؟ شوہر اچھا ہے لیکن بیوی بری ہے، شوہر جنتی ہے لیکن بیوی جہنمی ہے. حضرت نو اور حضرت لوط جو دونوں نبی خدا ہیں، دونوں کی زوجہ، دونوں شوہر جنتی خدا کے مطیع و فرما بردار، اور بیویاں جہنمی، شوہر اچھا بیوی جہنمی. اب خدا نے کہا کہ جناب ایک اور فیملی کہ بیوی اچھی ہے شوہر جہنمی ہے، تاکہ بیلنس ہو جائے. اب خواتین یہ نہ کہے کہ مولانا آپ نے کہہ دیا کہ بیوی جہنمی تو آپ شوہر کو بھی جہنمی کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. درود بھیجو محمد والے محمد پر. پہلی فیملی کون سی ہے؟ شوہر اور بیوی دونوں جہنمی. دوسری فیملی کون سی ہے؟ جس میں شوہر جنتی ہے بیوی جہنمی. تیسری فیملی یہ ہے کہ بیوی جنتی ہے اور شوہر جہنمی. وہ کون سی ہے؟ حضرت آسیہ زن فرعون. بیوی جنتی، خدا اپنے بارگاہ میں میرے لیے جنت بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے لشکر کے کاموں سے نجات عطا فرما. یہ دعا ہے حضرت آسیہ کی. اور چوتھی فیملی، اب توجہ فرمائیے گا، چوتھی فیملی کے شوہر بھی جنتی اور بیوی بھی جنتی، اور یہ گھر اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے جہاں علی بھی جنتی ہے اور فاطمہ زہرا بھی جنتی ہے. درود بھیجو عظمت محمد آل محمد. دونوں جنت، اور ان کے گھر میں جو بچے پرورش پائیں گے حسن و حسین، وہ جوانان جنت کے سردار قرار پائیں گے. اس طریقے سے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ روحانی زندگی کے لیے فیملی کو بناؤ، فیملی کے لیے کردار دیکھو، فیملی کے لیے اسٹیٹس مت دیکھو، بینک بیلنس مت دیکھو. آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے؟ یہ دوڑ لگی ہوئی ہے ظاہری حسن دیکھتے ہیں. ایک بچہ میرے پاس آیا، یہ باتیں میں کہہ دیتا ہوں، میں اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ مجلس کا مقصد ہی اصلاح ہے. مجلس کا مقصد ہی اصلاح، اور یہ اصلاح جو میں کہہ رہا ہوں یہ امام حسین کے قول کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عزاداری سے اصلاح معاشرہ نہ ہو، اصلاح عمل نہ ہو، اصلاح کردار نہ ہو، تو پھر عزاداری کا مقصد پورا نہیں ہوتا. ایک بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ مولانا میں کسی کو دل دے بیٹھا ہوں، तो मैं भी मौलवी आदमी था, मैंने कहा बेटा जायज़ नहीं है, हराम है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब जिसका ऊपर का जो आशिक होता है ऊपर का खाना खाली होता, नहीं समझ में आ रहा होता। जो समझा सकता था, बेटा तुम्हारे वालिद कमाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा देते हैं ताकि तुम किताबों में जाके दिल लगाओ, तुम कहीं और दिल लगाओगे तो मकसद पूरा नहीं होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, वक्त भी बर्बाद होगा, मिलेगा कुछ नहीं, हाँ वेवेला यादें आंसू और मैं मर जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा, मैं वो हो जाऊँगा, इसके अलावा कुछ ना कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं जनाब, चूँकि आशिक था, ऊपर का खाना खाली था, नहीं सुना उसने। कुछ दिन बाद वापस लौट कर मेरे पास आया, सर झुका के। मैंने कहा क्या हुआ बरखुरदार, अब क्या हुआ? कहेंगे मौलाना आप सही कह रहे थे, सर तवज्जो फरमाइए। बात तो हंसी की है लेकिन इसके पीछे एक मफहूम पोशीदा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ बरखुरदार, आज सर झुका के कैसे आ रहे हैं? कहेंगे मौलाना आप सही कह रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहेंगे जिससे इजहार मोहब्बत किया था उसने अपने लेंस का कलर चेंज कर लिया है, लेंस का रंग तब्दील कर लिया। अब एक इंसान अपनी पाकीदा जिंदगी की इब्तिदा में ही अगर किसी के लेंस के रंग से धोखा खा जाए तो आगे क्या करेगा? ये हमारी जाहिरी जिंदगी के मज़ाहिर हैं, ये हमारी जाहिरी जिंदगी मज़ाहिर हैं कि जहां पे एक नौजवान अपनी मोहब्बत को सरेआम नीलाम कर रहा है, एक नौजवान लड़की बेपर्दा होकर आराइश करके मेकअप करके भिखारी बनकर आती है, मर्दों से भीख मांगती है, एक नजर बद और एक नजर शहवत मुझ पे डाल लो, कशकोल लेकर आती है गोया वो कि मैं भिखारी हूं, एक नजर मुझ पे डालो, कहां खड़े हैं हम, हमारी रूहानी जिंदगी कहां जा रही है? यही सारी चीजें जो आपको मीडिया में दिखाई जा रही हैं, बेई नहीं, यही चीज हमारे घरों में हो रही है बिला तफरीक। कोई सुन्नी शिया का मसला नहीं है, ये सकाफती अलगार है और ये सकाफती अलगार का मकसद ही यही है कि आपकी रूहानी जिंदगी को तबाह बर्बाद किया जाए, वो रूहानी जिंदगी के जिससे आपकी आखरत वाबस्ता है। और यही वजह है कि बड़ी कौमों को जब तहस नहस किया जाता है, बड़ी कौमों को जब चिरादा बखेरना होता है तो उनके अंदर शहवत परस्ती ख्वाहिश परस्ती को रिवाज दिया जाता है, मनमानी को, ख्वाहिशात पर शहवत परस्ती को रिवाज दो ताकि नौजवान दर हकीकत खुदा रसूल अहले बैत कब्र कयामत हिसाब किताब सबसे कट जाए और तिनके की तरह बहता चला जाए इस सकावती अलगार में। तो खुदा कह रहा है कि रूहानी जिंदगी के लिए लौटना होगा, अपनी अपने मकसद को पाना होगा और उस मकसद को पाने के लिए, उस रूहानी जिंदगी की अजमत को दर्क करने के लिए तुम्हें दर हुसैन पे आना होगा। ये मजालिस दर हकीकत तुम्हें तुम्हारे मकसद जिंदगी से आगाह करती हैं, ये मजालिस दर हकीकत तुम्हें आगाह करेंगे कि फी जमाने तुम्हारी क्या जिम्मेदारी आयद होती है। जैसे कि हालात, बहरहाल एक खबर मुझे दी गई है, मैं उसको यहां पर बयान नहीं करना चाहता, लेकिन क्या जिम्मेदारी आयद होती है हमारी? क्या इन हालात में हम खामोश रहे? आज मुल्क खाना जंगी की तरह बढ़ रहा है, तालिबान दहशतगर्द और उनकी जीली तंजीमें जो हैं सुन्नी शिया दोनों को मार रही हैं, कभी सुन्नियों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी शियों को निशाना बनाया जा रहा है, हत्ता के दियोबंदी उलमा को भी शहीद किया जा रहा है, उनको शहीद का दर्जा दूंगा। क्यों? इसलिए कि वो मोतदिल उलमा है, पाकिस्तान की सालिमियत के लिए काम करने वाले हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए काम करने वाले। और आज एक मौलाना साहब ने टेलीविजन पे कह दिया, अभी मुझे किसी ने बताया कि जितने खुदकश होते हैं ये तो मौलवियों की बात भी नहीं सुनते, इसलिए नहीं सुनते कि इनको इनका मिराज ही ये बनाया गया कि तुमने किसी की बात नहीं सुननी है। अब तो फतवे भी आ गए हैं कि जनाब जिसको जहन्नम में जाने की जल्दी हो वो खुदकश बन जाए, तो ये फतवे पहले क्यों नहीं आए? ये सारे सवालात हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी आयद होती है? और इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, जिस खाना जंगी की जानिब पाकिस्तान को ले जाया जा रहा है, शिया सुन्नी को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, मैं सलाम पेश करता हूं अपने अहले सुन्नत उलमा को, अहले सुन्नत अवाम को कि जिन्होंने इस कड़े वक्त में मिल्लत तशय्यु का साथ दिया, दहशत गर्दों को तन्हा कर दिया, हुसैन इब्ने अली के दर पे आ गए और नवासे रसूल से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। तो इस हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कोई काम करें कि देखें कि इस वक्त जिम्मेदारी क्या है, कहीं हालात बहके तो नहीं जा रहे,
مجلس آگاہی کا نام ہے، عزداری بیداری کا نام ہے، اگر یہ بیداری حاصل نہ ہو سکے، اگر یہ ذمہ داری کی روح بیدار نہ ہو سکے، میری مائیں بہنیں، میرے شیعہ سنی سب میری آواز سن رہے ہیں، وقت ہے اس وقت اتحاد کا۔ اور جس طریقے اہل سنت آپ کے ساتھ شامل، تو پھر آپ بھی عید میلاد النبی کے جلسوں میں، جلوسوں میں، میلادوں میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے، جیسے محرم میں نوازے کے لیے سبیلے لگاتے ہیں، اسی طرح عید میلاد النبی کے جلسوں میں اس کے نانا کے لیے سبیلے لگائیں گے، تاکہ وہ اتحاد کی فضا قائم ہو سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، چلے میں چلے جائیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، اور معاشرے سے ہمیں کوئی تعلق نہ ہو، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہرگز نہیں۔ دین ہمیں مرتبط رکھتا ہے، جوڑے رکھتا ہے معاشرے سے، سوسائٹی سے۔ معاشرے سے قطع تعلق نہیں ہو سکتا کوئی بھی انسان۔ نماز پڑھنے جا رہے ہو اللہ کی، دیکھو کسی کا مال تو غصب نہیں کیا، کسی کا حق تو نہیں مارا، یہ آدھے فٹ کا دھاگا جس سے تم نے اپنے لباس میں بٹن ٹاکا ہے، یہ تو غصبی نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا، پیسہ چیز لے لی، پیسہ تو نہیں دیا۔ تو یہ چیزیں دیکھو، عبادت اللہ کی ہے، لیکن حقوق الناس کا خیال معاشرے سے مربوط ہے۔ روزہ اللہ کا ہے، بیمار ہو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، جاؤ کفارہ دو۔ کفارہ کس کو؟ اللہ کو دو، نہیں، عوام الناس کو دو، فقیر کو دو، مسکین کو دو، غریب کو دو۔ فطرہ عید تمہاری ہے، پیسہ تمہارا ہے، خوشی کا اظہار تم کر رہے ہو، لیکن فطرہ دو، فطرہ دو، تاکہ وہ غریب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ در حقیقت تمہاری خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ قربانی کر رہے ہو، قربانی کا گوشت ایک تہائی حصہ غریب الغرباء میں تقسیم کرو۔ معاشرے سے جوڑ کے رکھا ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کہ معاشرے سے مرتبط رکھا ہے۔ اور ایک عبادت عزاداری ہے کہ جس میں سب جمع ہو جاتے ہیں اور سب مل کے اپنی جہد کو خدائی کر لیتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ تصور نہ رہے کہ جناب روحانی دنیا کا مقصد یہی ہے کہ اپنے گھروں سے دور، اپنے گھروں سے باہر نکل جائیں، خیر آباد کہہ دیں اور دنیا کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ نہیں، دنیا میں رہنا ہے، علم، ترقی، گھر والوں کے لیے گوشائش، یہ ساری چیزیں اسی دنیا سے وابستہ ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے در حقیقت تم نے آخرت کا انتظام کرنا ہے۔ اور امام نے ایک مثال بھیج کے، بہترین خوبصورت مثال، موبائل کی مثال دو روز قبل میں نے آپ کو دی تھی کہ موبائل آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، ایک وقت آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں موبائل کی بیماری میں، کہ ہر تھوڑی دیر بعد نکال کے دیکھیں گے کہ جناب کسی کا فون تو نہیں آیا، ایس ایم ایس تو نہیں آیا، یہ بیماری ہو گئی، نفسیاتی طور پہ انسان در حقیقت مریض ہو گیا ہے موبائل کا، اس ٹیکنالوجی کا۔ بہتر تو یہ تھا کہ موبائل آپ کے پاس ہوتا، آپ موبائل کے اندر مقید اور قید نہ ہوتے۔ تو امام نے ایک مثال پیش کی، بس یہ مثال دے کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ کشتی اگر پانی پہ چلتی رہے تو اپنے ساحل پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو یہ کشتی نابود ہو جائے گی، غرق ہو جائے گی۔ دل اور دنیا، یعنی انسان اور دنیا کی مثال ایسے، انسان جب تک دنیا میں رہے، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کر، وہ آخرت تک و خدا تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر یہی دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ جائے تو یہی اس کی نابودی کا سبب بنے گی۔ دنیا سے استفادہ منع نہیں ہے، تھے بہت سے لوگ۔ امام علی کے پاس ایک شخص آیا تو امام علی نے پوچھا کہ جناب تمہارا بھائی کیا؟ وہ کہا کہ وہ صرف عبادت کرتا ہے۔ امام علی نے کہا اس کے کام کاج کون کرتا ہے؟ گھر والوں کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہتا ہے کہ لوگ مل کے چندہ کر کے، ڈونیشن کر کے، عطیات دے کے اس کے گھر والوں کھانا کھلاتے ہیں۔ امام نے کہا قسم بخدا، جو اس کے گھر والوں کے لیے طعام و خوراک کا انتظام کر رہے ہیں وہ اس عبادت سے افضل و بہتر ہے۔ پانچویں امام، سخت گرمی کے زمانے میں کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، ایک مقدس شخص آ گیا، دیکھا امام دنیا دار ہو گیا نعوذ باللہ، سخت گرمی میں ہل چلا رہے ہیں، لوگ آرام کر رہے ہیں، امام ہل چلا رہے ہیں۔ کہا کہ امام کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اب انسان ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ امام کو نصیحت کرے۔ امام کے پاس پہنچا، امام آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہل چلا رہا ہوں. کہا کہ اگر آپ اس عالم میں مر جائیں گے تو آپ دنیا دار ہوں گے, دنیا کے لیے اتنے آپ حریص ہو گئے نعوذ باللہ کہ سخت گرمی میں ہل چلا رہے ہیں. امام نے کہا اگر تمہاری فکر کے برخلاف اگر میں اس ہل چلاتے ہوئے مر جاؤں تو عبادت کے عالم میں مروں گا, اس لیے کہ میں تجھ جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. امام نے بتایا کہ رزق حلال, رزق حلال, یعنی انسان توجہ کرے کہ لقمہ حرام اس کے دسترخوان پہ نہ آئے. ایک لقمہ حرام کہ جناب گئے تو 4 بجے تھے, 3 بجے جلدی سے آ گئے, یا مثال کے طور پر صبح جلدی گئے اور شام میں جلدی آ گئے اور تنخواہ جو ہے وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی لے رہے ہیں, تو یہ ناجائز ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کام آپ نے 4 گھنٹے کا کیا, تنخواہ 8 گھنٹے کی لے رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مزدور آپ لے کر آئیں گھر میں اور اسے دن کی دہاڑی ذرا اجرت جو ہے وہ طے کر لیں کہ جناب 8 گھنٹے تم نے کام کرنا ہے, اور وہ 4 گھنٹے کے بعد چلا جائے, آپ کہیں گے جناب 4 گھنٹے کام کیا, 4 گھنٹے کس کے کھاتے میں لکھے جائیں گے؟ تو آپ بھی تو یہی کرتے ہیں نا گورنمنٹ آفیسر کہ جناب جائیں گے 10 بجے اور 3 بجے واپس آ جائیں گے اور 8 گھنٹے کی تنخواہ لیں گے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ لقمہ حرام جب کسی کے دسترخوان پہ آتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے, اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. لقمہ حرام کی نماز قبول نہیں ہوگی, اور یہ لقمہ حرام اتنا اثر کرتا ہے کہ امام حسین روز عاشور کربلا میں فوج یزید کو نصیحت کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں جب اثر نہیں ہو رہا تو امام کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم پر میری نصیحت کا اثر کیوں نہیں ہو رہا, اس کی وجہ یہ کہ تمہارے پیٹوں میں مال حرام موجود ہے. مال حرام کی وجہ سے انسان نصیحت قبول, امام کی بھی نصیحت قبول نہیں کرتا. تو ہمیں روحانی دنیا کی طرف توجہ دینی ہوگی, اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا, اپنی طرز تفکر کو بدلنا ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. چونکہ خبر ایسی دی گئی, میں مجبوراً کلام کو قطع کر رہا ہوں اور مسائل بھی مختصر پڑھوں گا تاکہ میں اس خبر کی تحقیق کے لیے جا سکوں. بہرحال تو عزیزان گرامی, یہ کربلا معیار حق و باطل ہے, یہ کربلا انسانیت کے لیے, یہ کربلا روحانیت کے لیے. اس کربلا کو سامنے رکھیں سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا, لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا کریں, وفا کا سلوک کریں, خدا سے وفا, اہل بیت سے وفا, دین سے وفا اور قرآن سے وفا. اگر یہ وفا ہے تو دیندار ہیں, یہ وفا ہے تو محب اہل بیت, یہ وفا ہے تو پھر عاشق حسین ہیں, لیکن یہ وفا نہیں ہے ہم میں تو پھر دینداری کا, عزاداری کا مقصد پورا نہیں ہوگا. بس آج چاہتا ہوں کہ حضرت حر جنہوں نے ایک حق ادا کیا ہے وفا کا, کچھ جملے ان کے مصائب کے پڑھو. کل انشاءاللہ جب آخری مجلس ہے اس خمسے کی تو اس میں اہل وطن کی واپسی کے مصائب اور مدینہ لوٹنے کے مصائب کو تفصیل سے عرض کروں گا. مختصر مصائب پڑھوں جسے میں عضو پیش کر چکا ہوں کہ مجھے اس خبر کی تصدیق کے لیے جانا ہے جو خبر مجھے دی گئی ہے, ایک واقعہ رونما ہوا ہے اس کے لیے. جناب حر کون ہیں؟ بہت مؤدب ہیں. جب امام حسن, امام حسین اور حضرت حر کے لشکر کا سامنا ہوا تو جناب حر نے امام حسین کے اسب کی لگام کو تھام لیا, روک لیا کہ مولا امام حسین آپ آگے نہ جائیے. امام نے کیا کہا؟ سکلت امک, اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ سننا تھا کہ حضرت حر نے سر کو جھکا لیا اور کہا کہ مولا آپ میری ماں کا نام اپنی زبان پہ لا سکتے ہیں لیکن میں آپ کی والد گرامی کا نام اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا. یہ ادب تھا حر کا. دوسرا ادب کیا تھا, دوسری وفا کیا تھی حضرت حر کی؟ جب امام نے نماز جماعت قائم کی تو حر نے الگ سے نماز قائم نہیں کی, بلکہ حر امام کے ساتھ اور حر کے ساتھ ہی امام کے ساتھ نماز ادا کی. یہ دوسرا در حقیقت حر کا ادب تھا کہ جس نے حر کو حر بنا دیا, اور یہی وجہ ہے کہ شب عاشور حر اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان محسوس کر رہے تھے. ساری رات حر ٹہلتے رہے اور جنت و جہنم کے درمیان فیصلہ کرتے رہے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے, ظاہری رونق اور زرق برق کے لیے یا پھر حسین سے عقیدت و محبت ان کے حمایت کے لیے, کہ اگر حسین کی طرف جاتا ہوں تو زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے, اور اگر شمر اور ابن زیاد کی طرف جاتا ہوں تو دنیا تو مل جائے گی لیکن دین اور عقیدہ اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گا. بس یہی وجہ ہے صبح کے وقت حر نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو. ادھر سے حر چلے, بیٹے نے پوچھا بابا کہاں؟ کہا کہ حسین کی طرف. بیٹا بھی ساتھ ہو گیا. بھائی نے کہا اور کہاں؟ کہا کہ حسین کی طرف بیٹا بھی بھائی بھی ساتھ ہو گیا. اب غلام سے کہا تو جا, لیکن غلام نے کہا آقا جب تک باطل پہ تو ساتھ رکھا تھا, اب حق اور بقا کی طرف جا رہے تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ کہہ کے در حقیقت غلام بھی ساتھ ہو گیا اور غلام سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دے, میں چاہتا ہوں حسین کے پاس پہنچوں تو میرے ان ہاتھوں نے حسین کے عزم کی لگام کو تھاما تھا, میرے ان ہاتھوں کی وجہ سے حسین کے بچوں کے خیمے نہر فرات سے دور لگا دیے گئے. یہ الارتش کی صدائیں میرے ہاتھوں کی اس برے فعل کی وجہ سے آ رہی, میرے ہاتھوں کو باندھو. ادھر سے حر ہاتھوں کو باندھ کر آہستہ آہستہ چلا, ادھر سے امام حسین نے کہا عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو. جناب حر تشریف لائے اور ایک دفعہ سر کو جھکا کے کہا مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے حر کو گلے سے لگایا, یہ نہیں کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوتی نہیں ہوتی. امام نے ایک دفعہ گلے لگا لیا اور کہا کہ حر تم ہمارے مہمان ہو, تم ہمارے مہمان ہو, گویا امام نے اسے بخش دیا. یہ گلے لگانا کنایا ہے امام کا بخشنے کا. اور ایک دفعہ حر ایک دفعہ قدموں میں گر پڑا امام کے, امام مجھے معاف کر دیے. امام نے کہا حر اٹھو سر بلند کرو, تم آزاد ہو, تم حر ہو. یہ کہہ کر حر نے کہا مولا یہ بچوں کی جو الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں یہ مجھے مارے دے رہی ہیں. مولا آپ نے تو مجھے معاف کر دیا لیکن میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا. ارے یہ بچوں کی صدائیں میرے دل پر تلواروں کی مانند چل رہی ہیں, میں باعث بنا ہوں کہ بچے بھوکے پیاسے ہوں, بس مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں. لیکن اس سے پہلے حر کا بیٹے نے کہا بابا میں جانا چاہتا ہوں. بیٹا گیا اور بیٹے نے آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کریں. حر سے پہلے امام پہنچ گئے, حر بھی پہنچا, دیکھا امام نے حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ دیا. اور ایک دفعہ حر چاہتا ہے کہ سر کو اپنے زانو پہ لے لے, امام نے کہا نہیں حر تم باپ ہو, یہ تمہارا بیٹا مر رہا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے, ارے بوڑھے جوان سال کا لاشا باپ سے اٹھایا نہیں جاتا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے حر ذرا کربلا میں آنا دوبارہ, ارے ایک بوڑھا باپ ہے کڑیل جوان کا لاشا ہے, ارے بوڑھے باپ سے کڑیل جوان کا لاشا نہیں اٹھ سکے گا. اجرکم اللہ, بس عزدارو. حر نے کہا مولا مجھے بھی اجازت دیجئے. حر ایک دفعہ اجازت لے کے چلا, تلوار کو نیام سے نکالا, رجس پڑا اور کہا کہ میں اب حسینی ہوں, اب میں حری ہوں, اب میں ہدایت کی طرف ہوں. یہ کہہ کے حملہ کیا, لینوں کو فنڈار کیا, چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. اور ایک دفعہ نیچے گرے زخمی ہو کر ایک لین نے آپ کے سر پہ تلوار کا وار کیا کہ جس نے آپ کے سر مبارک کو شکافتہ کیا. اور نیچے گرا, کہا آقا اپنے غلام کا سلام قبول کیجئے, میری نوکری وفاداری قبول کیجئے. ایک دفعہ امام آئے, دیکھا حر ایڑیاں رگڑ رہا ہے, سر شکافتا ہے, خون بہ رہا ہے. امام نے سر کے خون کو روکنا چاہا لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا. امام نے اپنی جیب مبارک سے ایک رومال جناب حر کے سر پہ باندھا. یہ کون سا رومال ہے؟ یہ جناب زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے. بس رومال کا بننا تھا کہ سر سے خون بہنا بند ہو گیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے حر کتنے خوش نصیب ہو کہ رومال زہرا سر کی زینت بنا ہے, لیکن کچھ دیر نہ گزرے گی آواز آئے گی علاقت قتل الحسین بے کربلا, علاقت قدس بح الحسین بے کربلا. اے حر کوئی نہیں ہوگا جو تمہارے آقا کے سر کو اپنے زانو پہ لے, شمر لہی سوار ہوگا, خود خنجر چلا رہا ہوگا اور بہن تلہ زینب یہ سے دیکھ رہی ہوگی. شمر ابھی خنجر نہ چلا, میرا بھائی بھوکا ہے, زینب دیکھتی رہی خنجر چلتا رہا. سکینہ بہن کرتی اللہ رحمۃ اللہ علی القوم الظالم سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون ماتم حسین.